بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی تو رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ خالق جل شانہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی بقا کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم اور رحمت کو پیدا کر دیا. رحم، اور یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ جب رحمت کی بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں، وہ دو اہم پہلو بھول جاتے ہیں. شاید اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں، الا سوائے اس کے رحمت للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، بھیجنے والا، کیونکہ ارسلناک میں تین چیزیں ہیں. ایک بھیجنے والا، نمبر دو رسالت اور پیغام، نمبر تین جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور جو پیغام ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، پیغام یہ پورے کے پورے دین اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی صحیح حدیث. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتا للعالمین. ان تینوں میں رحمت کی انتہا ہے. اگر آپ رحمت اور رحم کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں, اور دین اسلام سے کوئی بھی شریعت بڑھ کر رحم نہیں کرتی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انسان زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. کیوں تعریفیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ رب کیسا ہے جو مالک ہے؟ رحمان ہے, رحیم ہے, الرحمن الرحیم. سب سے پہلی صفت جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک تعارف ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. یہ تعارف جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے, تاکہ پڑھنے والے یہ جان لے میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ کون سا پیغام ہے, اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں, وہ ذات تعریف کے لائق ہے, ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ رب ہے, اور رب سارے جہانوں کا ہے. رب کسے کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں؟ خالق, مالک, رازق, تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا, یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جب ایسا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے, وہی تعریف کے لائق ہے, تو وہ ہے کیسا؟ سب سے پہلی صفت ربوبیت کے بعد رحمت کی صفت ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. تو قرآن مجید پڑھنے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. رب ایسا ہی ہونا چاہیے جو رحمان ہو اور رحیم ہو. اور پھر رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے دونوں میں, تو ایک کافی نہیں تھا؟ رحمان ودود, رحمان کریم, یا رحیم ودود, رحیم کریم, ہو نہیں سکتا تھا؟ یہ کیا راز ہے کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے؟ دیکھیں جب تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سے اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں تعارف میں, رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے وسیع رحمت والا, اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم کرنے والا. وسیع رحمت والا کا کیا مطلب ہے اور خاص رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رحم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں, بلکہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ مخلوق جو مکلف ہے, اور دوسری وہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے. تکلیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا بوجھ, شریعت کی تکلیف. انسان مکلف ہے, جن بھی مکلف ہے, اور ان میں سے جو بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں, جو بالغ نہیں ہوئے, وہ غیر مکلف ہیں. لیکن انسان اور جن جو ہے مکلف ہیں, باقی کائنات, باقی مخلوق جو ہے وہ غیر مکلف ہیں. تو وسیع رحمت میں سب شامل ہیں, یہ درند, یہ پرند, یہ درخت, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پورے اسماء جو سیارے ہیں جن و انس اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت نہ ہوتی, اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. یہ وسیع رحمت ہے. جانور بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے فضل و کرم سے زندہ ہے. کافر اگر آج زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. وسیع رحمت ہے, ورنہ اگر یہ رحمان کا لفظ نہ ہوتا, رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایک بوند پانی بھی دیتا؟ کافروں کو یہ آسائشیں تو دور کی بات ہے, یہ تمدن و ترقی تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. لیکن یہ وسیع رحمت ہے کہ آج کافر بھی زندہ ہیں, بلکہ دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو پھر رحیم کس کے لیے ہے میرے بھائی؟ رحیم یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں اس دنیا میں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے, میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. یہ اس خاص رحمت کے مستحق ہے, یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. اور سر فہرست اس رحمت کے جو حقدار ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین, ان کے صحابہ, پھر ان کے تابعین, اور پھر ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی اس رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ بھی رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, رحیم کی رحمت کو سمجھ نہ سکے. وہ بھی صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ جانور زندہ ہے اپنے رب کی رحمت کے فضل و کرم سے, یہ بھی بس زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص رحمت رکھی ہے. رحیم خاص رحمت, لفظ ایک ہے میرے بھائیوں, رحمت ایک ہی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت رکھی ہے, آپ پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے, آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے, خاص رحمت کی جو کافروں سے جانوروں سے بالکل الگ رحمت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وعدہ ہے, جس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. وعدہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کریں گے وعدہ ہے, اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگیں گے یہ بھی وعدہ ہے. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. نماز تقسیم ہوتی ہے. جب میرے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے. میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ ہم نے آج اس وعدے کو پورا کیا ہے. اگر پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کامیابی بھی ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں اس وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہونے والا. رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا ہی تو گزارو, لیکن رحیم کی رحمت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. جانے والی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنے والا. اور اگر رحیم کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے تو رب کو راضی کرنا پڑے گا. راستہ کیا ہے, ہم یہ وعدہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کے تیار ہیں, لیکن کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانے اور اس پر چلتے رہیں, اسی پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے. یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط مستقیم. یہ راستہ کس کا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہ, اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ, نعمت جو ہے رحمت کا ایک حصہ ہے اور پلس ہے. اچھا, یہ کون سے لوگ ہیں, ان کی پہچان کیا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں, کن کا راستہ ہے؟ الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ صدیقین کا راستہ ہے, یہ شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, ابو بکر صدیق کا راستہ ہے, صحابہ کرام کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین ہر وہ نیک بزرگ انسان جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی زندگی اسی راستے پر ہی بسر کرتا ہے. اور راستے جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالیٰ ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچانا, ہمیں دور کر دینا. مغضوب علیہم کون ہے؟ ہر وہ انسان ہے, اچھی طرح سن لیں, یہ ہر وہ انسان ہے جس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا. علم ہے, عمل نہیں ہے. اور واضح مثال یہودیوں کی ہے, علم تھا عمل نہیں تھا. جان لیا, پہچان لیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, جان بوجھ کر, جاننے کے بعد ایمان نہ لے کے آئے, عمل نہیں کیا. اور ہر وہ انسان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ مغضوب علیہ ہے. بلکہ ہر مسلمان جو صراط مستقیم کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا, وہ مغضوب علیہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے, صراط مستقیم کو پہچانا نہیں ہے, عمل بہت ہے, نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, عمرے ہیں, والدین کی فرما برداری انتہا ہے عبادات میں, لیکن کیسے کرنی ہے علم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی, زکوٰۃ کیسے دی, روزہ کیسے رکھا, حج کیسے کیا, عمرہ کیسے کیا, اس کا پتہ نہیں. بس عبادت کرنی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والضالین. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی دور فرمانا. یہ گمراہ ہے, بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گمراہی سے کہتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کیا ہے, کہاں ہے, علم نہیں آپ کو, گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ تو جہاں پر علم نہیں وہاں پر گمراہی لازم ہے. بغیر علم کا کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا کیوں نہ ہو گمراہی, اس کا انجام گمراہی ہے. آپ خود عملاً یہ دیکھ لیں, کسی جگہ پر چلے جائیں جس کے ایڈریس آپ کو مکمل پتہ نہیں ہے اور وہاں پر پہنچ کے دکھائے بغیر پوچھے, نہیں آپ پوچھیں گے. اب اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ سوال ضرور کریں گے, ورنہ بھٹکتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے, آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو پھر دین کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ بغیر علم کے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ, دنیا میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے آپ بغیر علم کے, اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر علم کے؟ مغضوب علیہ. الغرض یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے, صراط مستقیم آسان ہے, وسیع ہے, اللہ تعالی کی رحمت ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے انبیاء ہیں, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالی کی رحمت ہے. کون نہیں جانتا نبی کو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ, اسی آسان راستہ کوئی اور ہے؟ احمد تیجانی ایک نام ہے, جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ احمد تیجانی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیوں؟ ایک بزرگ ہے, سودان میں تھا, شرک کی دعوت دیتا تھا, لوگ اس کے راستے کو اپنا کے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. تیجانی گروپ آج موجود ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے کون ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ عمر بن الخطاب کون ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس راستے پہ کون چلنے والے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے, جو مشکل راستہ تھا اسے آسان بنا دیا گیا, اور جو سب سے آسان راستہ اسے مشکل بنا دیا گیا. سبحان اللہ, میں نے ایک مثال دی ہے, ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں. کتنے بزرگوں کے نام لوگ جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں, لیکن صحابہ کے نام بچوں کو نہیں آتے. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام, فلم سٹاروں کے نام یاد ہیں. چار خلفائے راشدین کون ہیں؟ جو یہ بتاتے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے اپنے بچے عیش و عشرہ جنہ کون ہیں؟ تو شاید بڑے بھی مشکل سے بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ, بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک جنگ کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے, پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے. میدان جنگ میں, جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی. اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے ایسے لگایا اور خوب رو رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. اس عورت نے اپنے بچے کو کیسے ڈھونڈا, کیسے سینے سے لگایا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. لیکن کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحم کرنے والا تو ہے الرحمن الرحیم, لیکن کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دین دوسری رحمت جو ہے یہ رسالت. قرآن مجید کی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے, مختصر سے ایک تعارف کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا, ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ بہت عظیم ہے. جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا, اور جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن قرآن مجید کو کیا شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. وہ بنیاد علم جسے بیسک ٹیچنگز تعلیمات کہتے ہیں وہ سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. اور کتنی غیر مسلم آپ جانتے ہیں کیسے مسلمان ہوئے؟ قرآن مجید دیا جاتا ہے میرا بھائی ترجمے والا, اور عربی کی عبارت کی جو لذت ہے اللہ کی قسم وہ ترجمے میں کبھی نہیں آپ کو مل سکتی. لیکن دیکھیں اثر, دیکھیں پہلا صفحہ کھولا, سورہ فاتحہ پڑھی, والضالین تک پہنچے, کلمہ پڑھ لیا, آگے نہ دیکھ سکے. یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے, اب جانتے ہیں, سنگر تھا, کہتے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی, بہت سارے دین دیکھے, میرے بھائی نے مجھے قرآن مجید کے ترجمے کا نسخہ دیا, میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی, بس میں نے اسلام قبول کر لیا سورہ فاتحہ سے. یہودیت کی کتابیں پڑھی, عیسائیت کی کتابیں پڑھی, ہندوازم کی کتابیں پڑھی, کتابیں, قرآن مجید پورا نہ پڑھا, صرف سورہ فاتحہ پڑھی, اور زبان سے کلمہ نکلا. میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, صبح شام پڑھتے ہیں, ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر ہوتا ہے. کبھی ہم نے بھی ایک مرتبہ, الحمد ہم سب مسلمان ہیں ویسے, مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, کبھی سورہ فاتحہ کو ہم تدبر سے پڑھا اور ہمارے منہ سے کلمہ نکلا, لا الہ الا اللہ. نہیں کیا ہمیں, کیوں؟ کیونکہ تدبر سے نہیں پڑھا ہم نے, اس کو ضرورت تھی اسلام کی, اس کو ضرورت تھی سکون اطمینان کی, کہیں نہیں ملا اسے, اسے صرف فاتحہ میں مل گیا. جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا صرف سورہ فاتحہ میں مل گیا. اور ہم سورہ فاتحہ صبح و شام پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی ہے, بے قراری ہے. چلے آج جتنے ساتھی موجود ہیں, بھائی ہیں, بہنیں, حاضرین اور سامعین, سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں جا کے گھر, کیا خیال ہے؟ وقت نہیں ہے, 20 منٹ سے زیادہ لگے گی انشاءاللہ, اگر کسی کی پڑھنے کی سپیڈ لو ہے تو آدھا گھنٹہ. آج جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, سورہ فاتحہ کی تفسیر جا کے پڑھ لیں. ابن کثیر کی تفسیر نسخہ منقح موجود ہے ترجمے والا, آپ وہ جا کے پڑھیں ذرا, اور دیکھیں جب اب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے. وہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ویسے, صرف نماز پڑھنے کے لیے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے سمجھنے کے بعد, اب دیکھ رہے ہیں آپ کی نماز میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, آج ہے وقت انشاءاللہ, گھر میں جا کے جس کے پاس نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر, اور جو آخری پارہ ہے اس کی تفسیر الگ سے میرا خیال موجود ہے, انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے, دارالسلام میں, اور میرا خیال دارالعلوم الندیہ میں موجود ہے. بہرحال تو دین اسلام جو ہے, دوسری رحمت جو دین اسلام, سارے کے سارے رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ دیکھیں چند مثالیں. تشریع کی بنیاد, اصل بنیاد رحمت ہے. نمازیں 50 حقیقتاً, 50 سے 5 ہوئی, رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور دگنی رحمت کیسی ہے؟ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا, ایک کے برابر 10, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا, بس کوئی لینے والا ہو. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, روزے کتنے مہینوں میں فرض ہے؟ ایک مہینے میں. رحمت ہے کہ نہیں؟ اگر الٹا ہوتا, 12 مہینے روزے اور ایک مہینہ افطاری ہوتی, 12 دن, 30 دن مشکل سے گزرے تھے. آخری جو بعض لوگ, ایک شخص آیا مجھے کہتا, یار رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزرا. لگ یار آپ کو محسوس نہیں کہ آخری دن کتنے بھاری تھے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. آخری دن بھاری تھی محسوس تو نہیں ہوا؟ کہتا یار بہت روزانہ بازار میں جانا, پھر واپس آنا, پھر کام بھی, ڈیوٹی بھی کرنی ہے. میں کہ اس لیے بھاری تھے, اللہ کے گھر میں گزارتے 10 دن تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتے, جب بازاروں میں گھومتے تو بھاری ہونے تھے, اور کیا. نہ رات کو سکون, نہ دن کو سکون, بس نماز گئے, تراوی پڑی, جلدی سے بھاگے. اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں. وہ شخص کہتا ہے کہ بھاری نہیں پڑ گئے تھے آخری دس, یہ عظیم راتیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو یہ 10 راتیں ہیں, ان جیسے کوئی راتیں نہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات میں جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں ان راتوں میں. کہتے بھاری پڑ گئی تھی، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ عید ذرا پہلے کر لیتے. سبحان اللہ، 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے ہیں، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت ہے. زکات، ہر مال میں زکات فرض ہے. آپ گجے میں 10 ریال، اس میں بھی زکات فرض ہے. اس کا نصاب ہے 85 گرام تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکات ہے، اس سے کم ہے تو آپ کا مال ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ نہ بھولیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، اس سے زیادہ ہے تو ان کا حق بھی آپ ان کو حق دیں. کتنا دیں؟ سارا دے دیں؟ آدھا دے دیں؟ 10واں حصہ دے دیں؟ 40واں حصہ؟ 40واں حصہ رحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر 1 سال بھی گزر جائے، یہ دوسری رحمت ہے. 85 گرام سونا ہے، اس سے زیادہ ہے، اور 1 سال بھی گزر گئے، اتنا ہی موجود ہے یا اتنے مالیت موجود ہے، میرے بھائی 40واں حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے. کیا آج ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات کے احکام جانتے ہیں؟ مال گننا تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، گنتے گنتے اگر نوٹ نکلی ہو تو ویسے محسوس کر کے پتہ چل جاتا ہے. یوروپ میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا نوٹ دیکھنے کے لیے، بھئی یہ اصلی ہے نقلی ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پہچان لیتے ہیں نوٹ کو، ایسے گننا جانتے ہیں، لیکن کیا زکات دینا جانتے ہیں؟ زکات کا حساب ایک شخص میں بتا رہا تھا، کہتے یار مشکل ہے، مشکل اس لیے آپ کا دل نہیں کرا دینے کو، ورنہ 40واں حصہ 2.5% نکالنا 100 میں سے مشکل ہے. میں نے کہا کیلکولیٹر لے لیں، کہہ رہے یہ اسے بھی بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جب آپ سب سے پہلے مرتبہ گاڑی چلائی، آسان تھی آپ کے لیے؟ کتنی ٹھوکریں کھائی، آخر چلائی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ گاڑی سیکھنا چاہتے تھے، چلانا چاہتے تھے. زکات آپ دینا نہیں چاہتے اس لیے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ بس میں نے پوچھا تو تھا لیکن پتہ نہیں چلا، اس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. حج ہر سال فرض ہے؟ کب فرض ہے؟ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. 60 سال زندگی ہے، 60 سال میں سے صرف 1 سال آپ نے حج کرنا ہے، فرض ہے، وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اکبر، مستطیع مسلمان پر فرض ہے. جو یہ طاقت رکھتا ہے، سفر کی طاقت، مال کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے، باقی فرض نہیں. بعض عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور آج میری بہن بات سن لیں، کہ جس کا محرم نہیں ہوتا وہ کسی گروپ کے ساتھ نکل جاتی ہیں، حج یا عمرہ کر لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج یا عمرہ فرض ہی نہیں ہے، فرض نہیں، وہ مستطیع ہی نہیں ہے، کیونکہ محرمیت جو ہے وہ استطاعت طاقت کا حصہ ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، اس کو مال ہی نہیں دیا، اسے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ حج کرے، سوال کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حج معاف ہے. تو اس عورت پر بھی حج معاف ہے جس کا کوئی محرم نہیں ہے. بائی پاس راستے ڈھونڈتے ہیں، چوری سے آتے ہیں، یا کسی اور ایسے فرضی محرم بنا کر حج کر لیتے ہیں، اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور اب گھوم گھما پھرا کس طریقے سے کتنی جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فریب کرتے ہیں، پاسپورٹ پہ نام غلط لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کرنا تھا کہ محرم نہیں حج کیوں کیا، حج کیوں نہیں کیا، تو اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ تو شریعت مشکل شریعت ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ارکان اسلام ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں آپ کو ایک ایک قدم پر رحمت نظر آئے گی. جہاد میں سر قلم ہوتا ہے، کیا یہ بھی رحمت ہے؟ اب یہ نہ کہیں یہ رحمت ہے، کیا خیال ہے اس میں بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی رحمت ہے جہاد میں. کیوں؟ یہ کافر جو اپنے رب کو نہیں پہچاننا چاہتا، جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، جو کھاتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پیتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب ہی نہیں ہے، اور اس شرط کو پھیلا رہا ہے، میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا کوئی رب نہیں، بس ہم ایسے ہی پیدا ہوئے. ایسے کیسا پیدا ہوئے بائی چانس؟ ایسے بس پیدا ہو گئے؟ ایسے انسان کا سر قلم کا رحمت ہے کہ نہیں؟ دگنی رحمت ہے. کیوں؟ ایک تھے اسے اگر اس کی عمر اور بڑھتی جاتی تو اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا، اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی. اس کا سر قلم کر کے جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنا اس کا کفر ہے، اتنی اس کی سزا ہے. اور پھر دوسروں پر اس کا اثر رک گیا کہ نہیں؟ اچھے لوگوں پر جو اس کا برا اثر پڑنا تھا اسے بھی روک دیا گیا. رحمت ہے، الغرض پوری شریعت رحمت ہے. اب جس پر شریعت نازل کی گئی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اپنا نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا ایمان ہے. اور یہ کامل رحمت والی شریعت نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں چند، وقت نہیں ہے، چند مثالیں بیان کرتا ہوں رحمت کی، کہ سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کیسے کی، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. رحمت للعالمین ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، ایک علمی بات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس طرف، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ، دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ یکسانیت ہے. کیا ہے یہ جو صیغہ ہے عربی زبان کا، جو فریز بنا ہے، جو جملہ بنا ہے، یہ صیغہ کہتے ہیں. یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی. شروع میں نفی ہے، لا الہ میں لا نافیہ ہے، نفی ہے، نہیں یعنی، وما ارسلناک ما نافیہ ہے، آغاز دونوں کا نفی سے ہوا. الا اس میں بھی ہے اور الا اس میں بھی ہے، الا استثناء کے لیے، یعنی مگر سوائے اس کے، تو دونوں میں یہ ہے. اب جانتے ہیں دونوں سے کس چیز کی دلالت کرتے ہیں، علمی بات ہے، کس کی طرف دلالت کرتے ہیں؟ تخصیص، بھول گئے، یہ خاص ہے. یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت میں گزری ہے، رحمت ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، توحید عبادت ہے. اور وما ارسلنا کی رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رحمت پر ہی گزری ہے، رحمت کی بنیاد پر. للعالمین، سب جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ للعالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو پہلے قومیں گزری ہیں، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے رحمت کیسے تھے؟ تو یہ بات لازم ہی آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، لولاک ما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پوری کائنات کبھی پیدا نہیں کرتا. یہ ضعیف روایت ہے. بہرحال تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے رحمت للعالمین کا؟ مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب جہانوں کو. جہان کتنی ہے؟ دنیا میں رحمت ہے، اور اس دنیا میں کون سے جہان ہے؟ عالم ہے، انس کا عالم ہے، جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، اور درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، نباتات کا عالم ہے، جمادات کا عالم ہے، سارے عالمین ہیں. اور عالم، عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا. میدان محشر میں ایک اور عالم ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیوں شفاعت کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا. رحمت ہے. اور جنت میں رحمت ہے. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے کو، جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں. ہر جہاں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں، اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس شریعت پر عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے. یہ تو جانتے ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جو ہیں، ان پر رحم کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں. اچھا، فتح مکہ سے پہلے ذرا جاتے ہیں. مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، سخت تکلیفیں، ناقابل برداشت تکلیفیں، جسمانی تکلیف، کیا مارتے اور پیٹتے تھے؟ جی ہاں، مارتے اور پیٹتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم نہیں لگتا تھا اور خون نہیں نکلتا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی ڈالی جاتی تھی. یہ جسمانی تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی، نفسیاتی تکلیف، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، رشتہ داروں کو جو مومن تھے، ان کو عذاب دیا جاتا تھا، کٹھن عذاب دیا جاتا تھا، سخت عذاب دیا جاتا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے، لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، نفسیاتی تکلیف، یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جسم کی مار تو بھول جاتی ہے، لیکن جو چوٹ دل پر لگتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں. یہی کافر تھے. چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، فتح مکہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. خشوع اور خضوع کی انتہا، ذلت اور انکسار کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ آج میں داخل ہوا ہوں اس شہر میں جس سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا، یہ تیرا رحم و کرم ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک تر ہو گئے آنسوؤں سے جب داخل ہوئے. سامنے کون بندھے ہوئے ہیں؟ وہی دشمن جو کل عذاب دے رہے تھے. کیا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ گردن اڑانا تو آسان بات ہے، کوئی عذاب نہیں ہے گردن اڑانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مستحق تھے کہ نہیں؟ کہ زندہ باندھ لیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ کیا تھا، یہی تھا کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ جواب میں کیا جواب ملا؟ اب سر جھکے ہوئے مشرکوں کے، جو کل عذاب دینے والے تھے، جو سب سے آگے تھے، جو بعض لوگ عذاب دیتے تھے، بعض لوگ تماشا دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں اور صرف لرزتی ہوئی زبان سے دو لفظ کہے ہیں، بس ضرورت نہیں تھی کہنے کی نا، اخن کریم ابن اخن کریم. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ آج ضرور کرم بھی کریں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جاؤ تمہیں معاف کر دیا، کافروں پر دشمنوں پر بھی رحمت، جانور کی بات کی تھی، جانور کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، اس صحابی کا اونٹ تھا، ایک مرتبہ یہ اونٹ جو ہے اتنے غصے میں آیا کہ دوڑنا شروع کیا، جو کچھ سامنے آیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں اونٹ جو ہے فلاں باغ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف گئے، دیکھا تو اونٹ کافی جو ہے غصے میں اور دوڑ رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تو صحابہ کرام روکنے کی کوشش کی، بھئی جانور ہے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، جب اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا، اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کر دیا، جیسے کہ کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی کے کھان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اونٹ کے سر پہ رکھا، اونٹ بیٹھ گیا وہاں پہ. پھر اس انصارے کو بلایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تم کرتے ہو، نہ اسے وقت پہ کھانا دیتے ہو، نہ اسے وقت پہ پینا دیتے ہو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے. سبحان اللہ، جانور کے لیے بھی سفارش ہے. بلی کا قصہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی. یہ پیغام کس چیز کے ہیں؟ جس نے بلی کو عذاب دیا، بند کر دیا، نہ اسے کھانے دیا نہ پینے دیا، نہ اسے خود خود کھلایا اور پلایا، بلی مر گئی. ارے بلی مرنے سے جہنم، رحمت ہے اس جانور پہ. بغی عورت ہے، بدکار عورت ہے، راستے میں جا رہی ہے، شدید گرمی ہے، پیاسی ہے، سامنے کتا دیکھا ہے، پیاسا کتا بیٹھا ہے کنویں میں، پانی نیچے، کتا جا نہیں سکتا، گرتا تو مر جاتا ہے، اب کوئی اور ہوئے نہیں. اس عورت نے اپنا خوف جو جوتا ہے وہ نکالا، پانی کیسے لے کے آتی، خود تو پانی پی لیا، اب کتے کے لیے پانی کیسے لے کے آتی؟ تو اپنا جوتا اتارا، پانی اس میں ڈالا، چمڑے کا جوتا تھا، جب کتے نے پانی پہ، جوتا تو خراب ہو گیا، چمڑے کا جوتا تو خراب ہو گیا، بہرحال کتے نے پانی پی لیا. اس بغی عورت کو اللہ تعالی نے اس عمل کے عوض میں جنت میں داخل کر دیا. وہ پیدا چلتی گئی, اس کے پاؤں جلتے گئے, لیکن ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی گئی. جانور پر رحمت, یہ پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کہ جانور پر بھی رحم کرنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رحم جانور پر بھی کرتا ہے. جمادات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, کھجور کا کٹا ہوا ایک حصہ باقی تھا تو اس کے اوپر اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد بڑی ہوئی, لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو مسجد بڑی ہوئی, تو جو دور والے لوگ تھے وہ ان تک آواز جانا ذرا مشکل ہو گئی تھی. تو ایک انصاری عورت, تاجر عورت تھی, اس عورت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں. میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کے بڑا اچھا ماہر ہے, ایک ممبر آپ کو بنا دیتے ہیں. تو اس عورت نے ہدیہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی, جیسے بچہ روتا ہے رونے کی آواز. اب صحابہ کرام دیکھنے کوئی ہے نہیں, یہاں پہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو درخت کا ٹکڑا تھا نا مرا ہوا, جماعت بن چکا ہے, وہ درخت کا ٹکڑا رو رہا تھا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر ہاتھ رکھتے تو اس درخت کو سکون آتا تھا. تو جب دور ہوئے تو اس درخت سے دوری برداشت نہ ہوئی, رونے کی آواز. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, ارے لکڑی کا ٹکڑا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ خطبے کے دوران خطبے کو روکا, ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا. اچانک خاموشی ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اتنی رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک قبر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, جیسے مسلم کی روایت ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگتی, لیکن جو حق ہے وہ بات حق ہے, کیونکہ امام صاحب نے بھی خود میں یہ بات بیان کی تھی, تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب رو رہے تھے, تو صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خیریت تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میری ماں کی قبر ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میری ماں کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک دعا قبول فرمائی اور دوسری قبول نہ فرمائی. مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی لیکن بخشنے کی دعا قبول نہیں فرمائی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے بات درست نہیں تھی, جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اور بخشش کی دعا کریں. واللہ اعلم. رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے عید گزاری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن خوشی میں جمع کیا ہے, ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع من صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.